بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير كشرح كدرس جاريه للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وفي درس ما القرآن الكريم، القرآن الكريم كمتعلق چند اہم باتیں بیان کی تھیں، قرآن مجید کی تعریف لغت میں اور شرع میں، قرآن مجید کی بعض عظیم صفات، اور یہ کہ قرآن مجید شریعت کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے. تو درس کے آغاز درس کا آغاز ان سوالوں سے کرتے ہیں. قرآن مجید کا لفظ قرآن، یہ کہاں سے آیا اور اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی اور جانتا ہے؟ کوئی مشکل نہیں، ادھورا جواب چلے گئے لیکن جواب چاہیے. چلے آپ.
قرآن سے لے گیا،
قرآن سے لے گیا یعنی پڑھنا، ٹھیک ہے. قرآن يقرأ قرآنا، ایسا ہے نا، جس کا مطلب ہے صرف پڑھنا یا بہت زیادہ پڑھنا. بہت زیادہ پڑھنا ایک تو معنی، دوسرا معنی کیا ہے؟ جمع کرنا. بارک اللہ فیک. تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ کتاب ہے جو جامع کتاب ہے، جس نے بہت سارے مسائل کو ایک جگہ پر جمع کر دیا. یہ وہ مسائل ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے ضابطہ حیات ہے، جس میں ہر انسان کی بھلائی اور بہتری موجود ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی قرآن مجید میں موجود ہے. شرعاً قرآن مجید کی تعریف کیا ہے؟ وہاں سے نہیں دیکھنا، یہاں سے دیکھ کے بتانا ہے. پوری یاد کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس 7 دن ہوتے ہیں یاد کرنے کے لیے. جی بارک اللہ فیک. ایک ایک قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. حفاظت کا بھی ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے. جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور انتہا اور اختتام سورۃ ناس سے ہوتی ہے. بارک اللہ فیک. شیخ صاحب نے 5 عظیم صفات بیان کی قرآن مجید کی. کون سی یہ 5 عظیم صفات ہیں یاد ہے؟ نمبر 1 عظمت کی صفت، یہ قرآن مجید عظیم ہے. دوسری بابرکت ہے. اچھا بابرکت کیسے ہے؟ قرآن مجید کی برکت کس چیز میں ہے؟ بارک اللہ، تدبر کرنے میں. برکت کا مطلب ہے خیر کی زیادتی، خیر کا زیادہ ہونا، بھلائی کا زیادہ ہونا. اور ہر انسان خیر کا طلبگار ہے، بھلائی کا طلبگار ہے، اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں خیر و برکت ہے. خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے. تو قرآن مجید کی برکت اس کو دیواروں پر لکھنے سے نہیں ہے، قرآن مجید کی برکت اس کو تعویذ کی شکل بنا کے گلے میں لٹکانے سے نہیں ہے. قرآن مجید کی برکت ہے قرآن مجید کی تلاوت میں، تدبر میں. وہ تدبر کیا ہے؟ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے، 5 درجات ہیں تدبر کی. اور یہی ہمارے دروس کا مقصد ہے کہ ہم تدبر کریں قرآن مجید کا. یہ اصول تفسیر بھی اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. اور آج کے درس میں ایک مثال دوں گا کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا سیکھنا کیسے ہے، اور یہی نچوڑ ہے ہمارے سارے کے سارے دروس کا انشاءاللہ. اچھا تیسری صفت تاثیر. یہ کتاب مؤثر ہے، مؤثر کتاب ہے، اس کی تاثیر ہے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی زندگی میں. اس قرآن مجید نے بعض لوگوں کی زندگی کو بدل دیا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ کسی یونیورسٹی میں سائیکولوجیکل پرابلم کے علاج کے لیے, اب جانتے ہیں کہ میڈیکل میں بہت بڑا پرابلم ہے کہ سائیکولوجیکل اور یہ سائیکیٹریکل جو پرابلم ہوتے ہیں ان کے جو علاج وہ بہت مشکل ہے, یعنی نیند کی گولیاں, یا آپ کے دماغ کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں اس کو سلا کے, یہ مختصر سے اس کا حل ہے ان کے پاس. تو انہیں دیکھا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جب اچھی ترتیب کے ساتھ لگاتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے. انہوں نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہے. تو قرآن مجید کا اثر ہے, ان لفظوں میں اثر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. اور ایک داعیہ امریکہ گیا تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک کرسچن آیا اور اس نے دعوت دی کرسچینٹی کی طرف, مشنری ہے وہاں پہ پکڑ لیتے سب کو, داڑھی والا ہے تو اس کو بھی ایک دو تین سنا دوں, ہو سکتا ہے یہ بھی رہ راست سے ہٹ جائے, یہ بھی عیسائی بن جائے. تو اس نے کہا میں نہیں جانتا تم مجھے کیا کہنا چاہتے ہو. ایک بڑھیا تھی, اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے, یہ دونوں آئے تھے دعوت کے لیے کرسچینٹی کی طرف. تو شخص نے کہا دیکھیں, انہوں نے بڑی تعریف کی عیسیٰ علیہ السلام کی, انہوں نے کہا مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اچھے انسان ہیں, میں مانتا ہوں, نبی ہیں میں یہ بھی مانتا ہوں, رب ہیں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ رب کی صفات انہیں پائی نہیں جاتی. پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے کچھ پڑھا ہے. جب قرآن کی تلاوت کی تو بڑھیا نے, بوڑھے کی آنکھیں تر ہو گئی, اس نے کہا آپ یہ پڑھ کیا رہے ہیں, حالانکہ انگریز سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کو, لیکن جب ترتیب سے پڑھا ہے اس کے جو آپ یہ آخر میں الفاظ جو پڑھے ہیں یہ آپ کے الفاظوں سے بالکل مختلف ہیں, آپ نے جو پڑھا کیا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. انہوں نے کہا جو میں نے پڑھا ہے آخر میں یہ قرآن مجید ہے, یہ اللہ کے کلام ہے. پھر مجھے پھر سے سنائیں گے آپ؟ پھر سے ایک مرتبہ پڑھا تو عورت رونے لگی. ایک عورت جو جانتی نہیں ہے, عربی سمجھتی نہیں ہے, قرآن مجید کا اثر اس کے دل پہ ایسے ہوا کہ اس کے آنسو نکل آئے. تو قرآن مجید کے اثر ابو جہل پر بھی ہو, جانتے ہیں سبحان اللہ, ابو جہل پر بھی ہوا. ابو جہل چھپ چھپ کے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, رات کی تاریکی میں جاتا تھا, کان لگا کے سنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ, ابو جہل نے ہٹ درمی, تکبر, جہالت کی وجہ سے قرآن مجید کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے خاندان میں سے, جب ہمارا خاندان اور قریش دونوں برابر تھے, جیسے کہ گھوڑے کی ریس میں دونوں برابر ہوتے ہیں, وہ بھی حاجوں خدمت کرتے تھے, ہم بھی حاجوں خدمت کرتے تھے, وہ بھی کعبے کی رکھوالی کرتے, ہم بھی کعبے کی رکھوالی کرتے تھے, تو ہم برابر اس ریس میں برابر تھے. لیکن انہوں نے کہا ہم میں سے نبی ہے تو ہم کیا وہ دکھائیں گے, ہمارے میں سے نبی تو ہے نہیں. اس تکبر کی وجہ سے اس نے قرآن مجید کا اثر اپنے دل سے نکال دیا, اگرچہ اثر موجود تھا. تو بااثر کتاب اس اثر ہوتا ہے نمبر چار, شامل کامل کتاب ہے. تبیان لکل شیء, ہر چیز کا علم اس کتاب میں موجود ہے. یہ پانی کیسے صاف ہوا یہ موجود ہے قرآن مجید میں, یہ پیک کیسے ہوا ہے موجود قرآن مجید میں, یہ نہیں ہے. کہاں پہ؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میں نہیں جانتے یہ پانی کیسے صاف ہوا, کیسے پیک ہوا ہے. جس نے اس پانی کو صاف کیا اور پیک کیا وہ اس معاملے میں اہل علم ہے. میں اسے اگر سوال کروں مجھے جواب دے دے تو قرآن مجید میں اس کا جواب موجود ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دو حالتیں ہیں, یا تو انسان کے پاس علم ہے تو اہل ذکر میں سے ہے, اس علم کے مطابق جو اس کو آتا ہے, یا انسان جاہل ہے تو وہ سوال کرے اہل علم سے. نمبر پانچ, پانچویں صفت کون سی تھی؟ بارک اللہ فیک. محیمن اور حاکم ہے دوسری کتابوں پر. اللہ تعالی نے جو کتابیں نازل فرمائی ہے کون سی ہے؟ صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, تورات، زبور، انجیل، یہ پانچ چیزیں ہیں اسی ترتیب کے ساتھ. چھٹے نمبر پہ قرآن مجید. تو قرآن مجید کی تعلیمات حاکم ہیں اور مہیمن ہیں، طاقتور ہیں. جتنے بھی احکام ہیں ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو ہٹا کر قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. اب اگر کوئی شخص ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ کوئی ایسا عمل کرتے جس کے دل قرآن میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے حدیث میں ہے، تو اسے ہم سوال کرتے بھی آپ نے عمل کیوں کیا ہے؟ وہ کہتے بھی تورات میں موجود ہے. تورات بھی تو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، تم لوگ مانتے ہو، تو میں نے تورات سے دلیل لے کر یہ عمل کیا ہے، کیا اس کی بات درست ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید حاکم ہے اور ناسخ ہے. جتنے بھی احکام تھے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن مجید میں، قرآن مجید نے ان احکام کو نسخ کر دیا. آج کے درس میں جیسا فرماتے ہیں نزول القرآن، آج کے درس میں ہمیں جانیں گے کہ قرآن مجید نازل تو ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن نازل کیسے ہوا اور کون سی آیات، کون سی صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، اور نزول کے کتنی قسمیں ہیں، کیا سبب ہے یا بغیر سبب کے ہے، مکی مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں، میں کیا فرق ہے، مکی صورت کون سی ہوتی ہے، مدنی صورت کون سی ہوتی ہے، تو اس کے متعلق آج کے درس میں بات کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں نزول القرآن، قرآن مجید کا نازل ہونا. نزل القرآن اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر في رمضان. نزل القرآن، قرآن مجید نازل ہوا، اول ما نزل، سب سے پہلے جب نازل ہوا، کس پر، کن پر، على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، کب، في ليلة القدر، کس مہینے میں، في رمضان. ليلة القدر کے مہینے میں، ليلة القدر کی رات میں، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کی دلیل، قال اللہ تعالی انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہ یفرق کل امر حکیم. سورۃ الدخان آیت نمبر 3 اور 4، اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک ہم نے نازل کیا ہے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں. اس رات کی برکت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا نازل ہونا، وہ رات ہی بابرکت ہو گئی ہے. انا کنا منذرین، بے شک ہم آگاہ کرنے والے تھے. فیہا، اس رات میں، یفرقو کل امر حکیم، ہر فیصلہ الگ الگ کیا جاتا ہے، وہ فیصلے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں اس سال بھر کے فیصلے کر دیتا ہے اور پھر پورے سال میں کائنات میں وہی انہی فیصلے کے مطابق کائنات کا نظام چلتا ہے. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان. رمضان کا مہینہ جس میں اتارا گیا قرآن مجید کو، ہدایت لوگوں کے لیے اور بینات، واضح ہدایت، من الھدى والفرقان، ہدایت سے اور فرقان سے، تفریق سے، حق اور باطل کے بیچ میں. تو قرآن مجید کی ہدایت کس چیز میں ہے؟ اس کی تفریق میں ہے کہ قرآن مجید حق اور باطل میں بڑے واضح طریقے سے تفریق بیان کرتا ہے. حق اور باطل، ایمان اور کفر، توحید اور شرک، سنت اور بدعت، واضح الفاظ میں، واضح طریقے سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے. وہ بدو جو صحرا میں رہتا تھا، جب قرآن مجید سنتا تھا اسے سمجھ آ جاتی تھی کہ توحید کیا اور شرک کیا ہے. ابو جہل، ابو لہب نے کیوں کفر کا راستہ اختیار کیا؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھا یا نہیں سمجھا، کیا خیال ہے؟ سمجھ کے انکار کیا یا بغیر سمجھنے کے انکار کیا؟ میرا یہ سوال ہے، سمجھ کے انکار کیا. کیا سمجھا ہے ابو جہل نے؟ صحیح سمجھا، غلط سمجھا؟ دیکھیں، صحیح سمجھا ہے، لیکن دکھ کی بات ہے کہ آج بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے ایسے موجود ہیں کلمہ پڑھنے مسلمان جنہوں نے کلمہ توحید کو نہیں سمجھا. ابو جہل نے سمجھا. کیا سمجھا ابو جہل نے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ابو جہل یہ گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق نہیں ہے. یہ تو وہ بھی جانتا تھا. اگر یہ معنی ہوتا تو وہ مومن نہ ہوتا. ابو جہل اس پہ نہیں جگڑتا تھا. اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہو کہ کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو, کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ ہی تدبیر کرتا ہے. نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے. مشکل کچھ حاجت روا کون؟ اللہ تعالیٰ مشکل کچھ حاجت روا ہے. اس پر تو اتفاق تھا ان کا, ابو جہل ابو لہب کا یہی عقیدہ تھا. لیکن مسئلہ کہاں پہ تھا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ عجیب سا انسان ہے, ہمیں کہتا ہے کہ صرف ایک ہی معبود کی عبادت کرو باقی سب کو چھوڑ دو. یہ عجیب بات ہے. یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. ہم سب کو کیسے چھوڑ دیں؟ 360 بت ہے کعبے کے ارد گرد, سب کو چھوڑ دیں؟ بھی اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں اللہ کی عبادت کر کے, ان کو بھی راضی کرتے ہیں. یہ بھی کون ہے؟ یہ پتھر ہے. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے نیک اور بزرگ ہستیاں ہیں, تو ان کو واسطہ کیوں نہ بنائے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان کی زبانی مشرکین عرب ابو جہل ابو لہب کی زبانی, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک پتھر کرتے ہیں, یہ درخت یا گائے کرتی ہے, درند پرند کرتے ہیں. کون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ کون کرتے ہیں؟ یہ بزرگ ہی کرتے ہیں. وسیلہ کون ہے؟ نیک اور صالح انسان کی طرف جا کے دعا کروانا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ امام مسجد کو جا کے کہنا بھی میرے لیے دعا کریں, میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے, جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. یہ توسل شرعی ہے. اس طریقے جب وہ نیک اور صالح لوگ تھے, جیسا کہ سورت نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں سر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ود سواع یغوث یعوق نصر, جو پانچ بت ہیں, یہ اصل بت نہیں تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں. یہ نیک اور صالح بزرگ تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ نیک اور صالح بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ایک ہی وقت میں سارے مر گئے. شیطان نے وسوسہ کیا کہ وہ قبروں میں جا کے پتھر نصب کر دو, نشانیاں رہیں گی ان کی, ورنہ تو مٹ جائیں گے. یہ لوگ بزرگ ہستی مٹ جائیں گی, ان کا وجود نہ رہے گا تو لوگ اچھے کیسے رہیں گے؟ ایک انسان کی ایک عجیب سی عادت ہے, انسان اچھے کو دیکھ کر اچھا بنتا ہے. دیکھیں, انسان اچھے کو دیکھ کر اچھا بنتا ہے, برے کو دیکھ کے بری عادتیں لیتا ہے. تو جب اچھے لوگ مٹ جائیں گے تو پھر لوگوں کی عادتیں بدل جائیں گی. اس لیے اور کچھ نہ کرو, صرف پتھر نصب کر دو. پتھر نصب کر دیے گئے, کب تک تم قبرستان آتے رہو گے؟ ان پتھروں کو اٹھاؤ اور عبادت گاہ میں رکھ دو. اب قبرستان جاتے رہو, صبح شام چکر لگاتے رہو گے, اور پھر شکلیں بھول جائیں گی. ان پتھروں کو تراشو تاکہ ان کی شکلیں بھی محفوظ رہیں تمہارے ذہنوں میں. تو پتھر تراشے گئے. بدعت القبور سے بات شروع ہوئی. انتہا کہاں پر ہوئی؟ شرک اکبر پر. تو ابو جہل جانتا تھا کہ یہ نیک اور صالح بزرگ جو ہیں, لات کون تھا؟ یرت السویق. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یرت السویق للحجاج, حاجوں کے لیے ستو بنا بنا کر پلاتا تھا, حاجوں کو خدمت کرتا تھا. جب مر گیا عکف علی قبرہ, قبر پہ مجاوری کرنا شروع کر دی, اور پھر بدعت القبور شروع ہوئی, پھر شرک پر انتہا ہوئی. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ بدعت القبور سے بات شروع ہوتی ہے اسی بہانے سے یا نہیں؟ یہی عذر ہے کہ نہیں؟ اور انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ وہ شرک جو ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا. دیکھیں, بات تلخ ہے لیکن حق ہے. ابو جہل نے کبھی نہیں کہا کہ اے حبل تو مشکل کشا ہے, اے حبل مجھے اولاد دے, یا لات اے لات مجھے روزی عطا فرما. ہرگز نہیں. وہ حبل لات عزہ کے لیے بکرے ذبح کرتے, نظر و نیاز کرتے, ان کو پکارتے, لیکن مشکل کشا حاجت روائی ربوبیت کی صفت کوئی بھی ان کو نہیں دیتے تھے. قرآن مجید اس کا گواہ ہے. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں وکان عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما نزل علیہ 40 سنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب قرآن مجید نازل ہوا 40 سال تھی. یعنی 40 سال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ تھے. علی المشہور عند اہل العلم, یہی مشہور ہے اہل علم کے نزدیک, کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ 40 سال تھی یا 40 سے کم یا 40 سے زیادہ. تو مشہور بات کون سی ہے؟ اہل علم کے نزدیک 40 سال. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم. جب اہل علم کی بات کرتے ہیں تو کس نے کہا کہ 40 سال تھی؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی قول سید عبداللہ بن عباس کا ہے، عطاء اور سعید بن مسیب صحابی اور دو عظیم تابعی بڑے تابعین کا یہ قول ہے، اور ان کے علاوہ دوسروں کا بھی قول ہے، تو یہی بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الادراك. یہ وہ عمر ہے 40 سال کی جس میں بلوغ الرشد، انسان کی عقل، انسان کا ادراک، انسان کی سمجھ، انسان کی حکمت عروج پہ ہوتی ہے. یہ وہ عمر ہے جب انسان اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ وہ عمر ہے جب انسان دوسروں کو مشورہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، یہ وہ عمر ہے جب لوگ اس کے پاس آ کے اسے سوال کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں. ورنہ اس سے پہلے تو انسان کے جذبات، عقل تو پہلے بھی تھی، سمجھ تو پہلے بھی تھی، لیکن انسان کی زندگی میں مختلف مراحل ہوتے ہیں، انسان کے جذبات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہوش اور جوش سے دونوں سے انسان کی سوچ بنتی ہے. 40 سال سے پہلے جوش زیادہ ہوتا ہے، ہوش کم ہوتا ہے، لیکن آہستہ سے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے تو 40 سال سے اب ہوش غالب ہو جاتا ہے جوش پہ، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جاتا ہے 50 سال 60 سال کی عمر تک، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. تو 40 سال یہ ابتدا ہے، کیونکہ انسان اس عمر میں قوی الادراک ہوتا ہے، سمجھ بھی اس کی بلند ہوتی ہے، تو مسائل کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، ان کو بیان کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. جیسا فرماتے ہیں والذی نزل بالقرآن من عند اللہ سبحانہ وتعالی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام. دیکھیں یہ تو ہم نے جان لیا کہ قرآن مجید نازل ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کب نازل ہوا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی، لیکن کس کے ذریعے سے نازل ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید براہ راست بیان کیا، کلام فرما کے، یا کوئی ذریعہ تھا؟ ذریعہ تھا. کیا ذریعہ تھا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں والذی نزل بالقرآن، اور جو قرآن مجید لے کر نازل ہوا، من عند اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جبریل احد الملائکہ المقربین الکرام. جبریل علیہ السلام کون ہے؟ احد الملائکہ، فرشتے میں سے ایک فرشتہ ہے. کون سے فرشتے؟ المقربین الکرام، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں اور کرام ہیں، بلند درجے والے ہیں. کہ سارے فرشتے قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ سارے فرشتے نہیں ہیں. حملۃ العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتہ ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص چنا ہے، خاص عمل کے لیے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ایک ہے، کیا؟ وحی نازل کرنا. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، وحی کس کے ذریعے نازل ہوئی؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. شیخ صاحب فرماتے ہیں قال اللہ تعالی عن القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے متعلق، وانه لتنزيل رب العالمين، اور بے شک قرآن مجید نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے. نزل به الروح الامین، اتارا ہے روح الامین نے، یعنی روح الامین ہی لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. روح الامین کون ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. روح القدس بھی کہا جاتا ہے، روح الامین بھی کہا جاتا ہے، یہ لقب ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے. نام جبریل ہے، لقب روح الامین ہے، روح القدس بھی ہے. امین کا لفظ بہت عظیم لفظ ہے، امانت دار کی انتہا ہے. یہ عمل ہی ایسا ہے نا، ایک لفظ، ایک حرف، بلکہ ایک حرف کا زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہوئی. جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ویسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچا دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے اسلام سے پہلے؟ الصادق الامین. دیکھیں جیسے سنا ویسے ہی بیان کیا صحابہ کرام نے. اور صحابہ کرام اس امت میں سب سے بڑے سچے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام سے کوئی سچا زیادہ ہو سکتا ہے؟ ان سے کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ قرآن مجید اس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے جس میں سچائی اور امانت داری کی انتہا ہے. قرآن مجید کی تعلیمات ہیں کیا؟ یہی سبق ہے قرآن مجید کا، سچے بنو، امانت دار بنو. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرم، نزل بھی روح الامین، کس پر؟ علی قلبک لتکون من المنذرین. کس پر اتارا گیا قرآن مجید؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، على قلبك، کیوں؟ لتكون من المنذرين، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرنے والے میں سے ہو جائے. کس زبان میں اتارا گیا ہے؟ بلسان عربی مبین، عربی زبان واضح اور مبین زبان. مبین یعنی واضح، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. سننے والا ایک دفعہ سن لینا کوئی بھی عربی تو وہ سمجھ لیتا ہے. سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 سے 195 تک. یہاں پر ایک سوال ہے، شیخ صاحب نے جو بات ابھی تک بیان کی ہے، قرآن مجید نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عربی زبان میں، اس میں جگہ کا کوئی ذکر ہے؟ دیکھیں، وقت کا ذکر ہے اور کس نے اتارا ہے، کس کے ذریعے سے اتارا ہے، کس پر اتارا ہے، کس زبان میں اتارا ہے، جگہ کون سی تھی؟ جیسا آگے بیان ہوگا، غار حرا تھی، مکہ جو غار حرا تھی، وہ جگہ بابرکت نہیں ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، جگہ کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں اور تبرک کرتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، غار حرا جاتے ہیں. بعض لوگ وہاں پر منتیں مانگتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ تھوڑی سی سختی کرتی ہے، ورنہ کچھ کئی سال پہلے دیکھے تھے وہاں پر، جیسے کہ مزاروں میں وہ کچھ تعویذ باندھتے ہیں، پتہ نہیں کچھ منتیں ہوتی ہیں ان کی، عجیب و غریب چیزیں باندھتے ہیں. یہاں پر وہ کچھ یہی معاملہ کرتے تھے. آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات، 20-25 سال پہلے کی بات ہے، جیسے شاید پہلے میں بچپن میں جایا کرتا. جی، نہیں اس کے بعد، اچھا خالق زمانے میں شاید. تو بچپن مجھے یاد تھا کہ لوگ جاتے تھے، میرے والدین بھی جاتے تھے، کہتے یہ جگہ بڑی بابرکت ہے، جب بھی مکہ جاتے تھے عمرے کے لیے تو وہاں پہ ضرور جاتے تھے. تو یہ بات درست نہیں ہے، عمرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ جانا بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ جی، وہی نازل ہوا جس کی میں بیان کروں گا ابتدا. بس دلیل کیا ہے کہ یہ بدعت ہے؟ اسے بابرکت سمجھنا، غیر حرا کو بابرکت سمجھنا بدعت ہے. دلیل کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ دلیل ہے ہی نہیں کہ یہ جگہ بابرکت ہے. برکت کی دلیل ہونی چاہیے. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نبوت سے پہلے جایا کرتے تھے، اور پہلے وحی بھی وہی نازل ہوئی، اس کے بعد گئے ہیں؟ اس کے بعد نہیں گئے. اگر جگہ برکت ہوتی تو بعد میں بھی ضرور جاتے. جب وحی مقطع ہو گئی پھر نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب پہلے وحی نازل جاتے رہے، بعد میں جاتے رہے، لیکن جب وحی مقطع ہو گئے پھر نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دین مکمل ہوا مدینہ میں، واپس مکہ بھی آتے تھے، نہ غار حرا میں کبھی گئے عمرے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار عمرے کیے، کبھی دوبارہ گئے؟ نہیں گئے. صحابہ کرام اپنی زندگی میں غار حرا کوئی اہتمام کیا؟ کسی سے ثابت ہے؟ نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وقد كان لجبريل عليه الصلاة والسلام من الصفات الحميدة العظيمة. اب جبريل علیہ الصلاة والسلام کی بعض صفات جو اچھی صفات ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں شیخ صاحب. من الکرم، کرم کی صفت، والقوة، طاقت، والقرب من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں، والمکان، اور جگہ، والاحترام، اور احترام، بین الملائکہ، سب فرشتوں میں، والامانہ، امانہ داری، والحسن، اور خوبصورتی، والطہارہ، اور پاکیزگی. یہ کس کی صفات ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی. ان سب صفات کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے ان کو وحی کا پیغمبر بنایا ہے. ایک آسمانی رسول ہے، ایک زمین پر رسول ہے. آسمان کا رسول ہے افضل الملائکہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، اور زمین کے رسول جتنے بھی رسول علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بشر میں سے بلکہ جتنی مخلوقات سب میں سب سے افضل ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں. ما جعله اهلا لان يكون رسول الله تعالى بوحي الى رسله. تو یہ جو صفات حمیدہ جو اچھی صفات ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالی نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل بنایا ہے کہ ان پر وحی نازل کی، کہ ان کو وحی کا سفیر بنایا جائے وحی کا پیغمبر بنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک وحی پہنچائے. قال اللہ تعالیٰ, اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے, انہ لقول رسول کریم, یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایک کریم رسول کا قول ہے, ذی قوة عند ذی عرش مکین, ایک طاقتور فرشتہ ہے جو قریب ہے, عند قریب ہے, ذی العرش مکین, جو عرش کے قریب ہے, مطاع ثم امین, جس کی اطاعت کی جاتی ہے, جس کے حکم مانا جاتا ہے اور امانت دار بھی ہے. سورۃ تکویر آیت نمبر 19 تا 21. وقال تعالی, اور دوسری سورۃ سورۃ النجم آیت نمبر 5-7 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, علمہ شدید القوا, تعلیم دی ہے, کس نے کس کو تعلیم دی ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے. کس چیز کی تعلیم؟ قرآن مجید کی تعلیم, صحیح حدیث کی تعلیم. علمہ شدید القوا, شدید سخت قوا, طاقت والا, ذو مرۃ فاستوى, خوبصورت ہے, بناوٹ کے اعتبار, شکل کے اعتبار سے سیدھا اور خوبصورت ہے, طاقتور ہے. وہ بالافق الاعلى, اور افق اعلی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو صحیح حالت میں دیکھا, صحیح شکل میں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں لیٹا ہوا تھا, آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا, تو اچانک پورا کا پورا آسمان جو ہے وہ نظر سے ڈھپ گیا. میں نے دیکھا جبریل علیہ السلام آئے ہیں, 600 پر تھے جبریل علیہ السلام کے, 600 پر, اور جہاں تک میں نظر جاتی تھی آسمان نظر نہیں آتا تھا, جبریل علیہ السلام ہی نظر آتے تھے. ذو قوة ذو مرة فاستوى, اللہ اکبر. وقال, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. سورۃ النحل آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے ان کو, نزلہ, نازل کیا ہے, کون نازل, کون لے کے آیا ہے, کس کے ذریعے سے نازل ہوا ہے؟ روح القدس, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. کس سے؟ من ربک, تیرے رب کی طرف سے, بالحق, حق کے ساتھ. کیوں؟ لیثبت الذین آمنوا, تاکہ مومنوں کو کہ قدم ثابت رہیں. کس چیز کے ساتھ؟ اس حق کے ساتھ جو نازل ہوا ہے. وہدن, اور ہدایت ہے, وبشرا, اور خوشخبری ہے, للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ مسلمین کون ہے؟ مسلمین جمع ہے مسلم کی. مسلم کون ہے؟ اسلام قبول کرنے والا. اسلام کیا ہے جی؟ بارک اللہ فیک, زادک اللہ علما وحرصا, کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا, اپنے سارے خواہشات اللہ تعالیٰ پر قربان کر دینا. الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة وبراءة من الشرك واهله. یہ تعریف اسلام کی, کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا, اب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوگا. انسان عاجز ہے اپنے رب کے سامنے, لیکن کس چیز کے ساتھ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے؟ توحید کے ساتھ, بالتوحید, اپنا سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا, یہ اس کا اثر ہے. جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہو پھر حکم اسی کا چلے گا. غلام کا کیا حکم چلتا ہے اپنے آقا کے سامنے؟ کوئی حکم نہیں چلتا, اس نے تو خدمت کرنی ہے, اس نے تو اپنے آقا کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے. وقد بینا, شیخ صاحب فرماتے, وقد بینا اللہ تعالی لنا اوصاف جبریل, اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہمارے لیے جبریل علیہ السلام کی اوصاف, الذي نزل بالقرآن من عنده, جس نے قرآن مجید کو لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. اللہ اکبر, بڑی پیاری بات ہے. آخر میں جیسا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ صفات جو جبریل علیہ السلام بیان کی قرآن مجید میں, غرض کیا تھی؟ ایک مقصد تھا, ایسے نہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے, السراج المنیر ہے, رحمت للعالمین ہے, الصادق الامین ہے. یہ جو صفات ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ جو صفات ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ اس کے پیچھے ایک راز ہے. کیا راز ہے؟ کسی چیز کی عظمت کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ qualities, characteristics, صفات. تو اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم صفات بیان کی اس لیے کہ قرآن مجید عظیم کتاب ہے. آپ ایک خط بھیجتے ہیں کسی دوست کے نام, وہ آپ کے برابر ہے تو آپ خط میں زیادہ تکلف نہیں کرتے اور عام ڈاک میں بھیج سکتے ہیں. آپ خط بھیجتے ہیں ایک بڑے بندے کو, اپنے والد کو بھیجتے ہیں مثال کے طور پہ, اس میں ادب کا اور احترام کا آپ خاص خیال رکھتے ہیں. اور رہی خط جب آپ کسی وزیر کو بھیجتے ہیں تو اس لفافے کا بھی خیال ہوتا ہے کہ نہیں, کہ لفافہ کیسا ہونا چاہیے, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اگر سلام اللہ, اگر یہی کسی بادشاہ کے لیے ہو تو اس میں خاص اب خاص, یعنی اس خط کی اہمیت جو ہے کس پر متوقف ہوتی ہے کہ کس کی طرف ہے اور کس کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پورا کے پورا پیغام جو نازل فرمایا ہے اس کی عظمت کا صرف یہی اندازہ آپ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بہترین فرشتے کو چنا ہے اور زمین و آسمان پوری کائنات کے بہترین انسان کو چنا ہے اور قرآن مجید ان پر نازل کیا ہے اور ان کو حکم دیا ہے کہ میرے بندوں تک میرے اس پیغام کو پہنچا دو. تو قرآن مجید کی عظمت اس میں بھی ہے کہ فرشتے جب علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. جیسا فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو بڑی عنایت بخشی ہے, خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور اللہ تعالی فإنه لا يرسل من كان عظيما الا بالامور العظيمه, تو عظیم انسان کو یا عظیم چیز کو بھیجا جاتا ہے کسی عظیم مقصد کے لیے. جیسا فرماتے ہیں اول ما نزل من القرآن, قرآن مجید میں سے سب سے پہلے جو نازل ہوا, اول ما نزل من القرآن على وجه الاطلاق, سب سے پہلے جو قرآن مجید میں سے نازل ہوا على وجه الاطلاق مطلق طور پہ, یعنی بغیر کسی قید کے. یہ تفصیل آگے آئے گی کہ قید کا کیا مطلب, اطلاق کا کیا مطلب ہے. جب بھی کوئی یہ سوال آپ سے کرے گا کہ سب سے پہلے قرآن مجید میں سے کون سی آیت کون سی سورت نازل ہوئی ہے, تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے, جیسا فرماتے ہیں على وجه الاطلاق قطعاً, قطعی طور پر یہی آیتیں ہیں, الآیات الخمس الاولى من سورة العلق, پہلی پانچ آیتیں سورة العلق میں سے. وہی قوله تعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پانچ آیتیں جو ہیں على الاطلاق سب سے پہلے آیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جو نازل ہوئی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورۃ العلق آیت نمبر ایک تا پانچ. تھوڑا سا یہاں پہ رکتے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ابتدا کی ہے, جس پیغام سے ابتدا کیا ہے, اس عظیم کلام عظیم کتاب عظیم فرشتہ اور عظیم نبی پر, ظاہر سب سے پہلے جو کلام ہوگی عظیم ہوگی کہ نہیں ہوگی. قرآن یہ سارا بابرکت اور عظیم ہے, یاد رکھیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے اور کس چیز سے ہوئی ہے, سب سے پہلا پیغام کیا ہے, سب سے پہلے پیغام کے اندر وہ کون سے پیغامات ہیں جو بندے اور انسان کے لیے کامیابی کا صرف ذریعہ نہیں بلکہ بنیادیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شریعت جو ہے کتنی حکیم اور عظیم شریعت ہے. باقی جتنی بھی ادیان گزرے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. کیوں؟ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ ایک کامل شریعت آنے والی ہے اور لوگوں کو چھوڑ دیا. تم لوگ کیا کرتے جب تمہیں کوئی شخص تمہیں تحفہ دیتا ہے, پھر آپ کی مرضی ہوتی ہے اس تحفے سے جیسا بھی کرو, اس کو آگے تحفہ میں کسی کو دے دو, اس کو استعمال کرو یا اس کو ضائع کر دو. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور متقدمی لوگوں پر, ان کی انبیاء پر بھی وحی نازل فرمائی ہے, کتابیں تھیں. لیکن انہوں نے یہ دیکھا جب لوگ اس تعلیم سے دور ہوتے گئے
تو انہوں نے یہ سوچ کر تبدیلی کر دی ہے تورات اور انجیل میں اور ان کتابوں میں تاکہ لوگ واپس آ جائیں. جیسے کہتے ہیں نا ایڈونچر, جو نئی چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو پسند ہے, یہ انسان کی عجیب سی فطرت ہے. میں نے بچوں کو دیکھے اب قصے سناتے ہیں, وہ قصے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس میں عجیب و غریب باتیں زیادہ ہوتی ہیں, خیالی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ ہم تھوڑی سی تحریف کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں دلچسپی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حوالے کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت نہیں کی. یہ سبق تھا ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے تحریف کی ہے تاکہ وہ یہ جان لیں کہ ان کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے. وہ ایک سب سے بہترین اور بلند ترین قوم تھی, افضل قوم تھی سب قوموں میں سے. یہود ایک زمانہ تھا, بنی اسرائیل جو تھے وہ ایک بہترین قوم تھی اپنے زمانے کی. لوگ اشارہ کر کے کہتے دیکھو یہ بنی اسرائیل جا رہا ہے, بنی اسرائیل یعنی فخر سے سر اٹھا کے کہتے تھے ہم بنی اسرائیل ہیں. کون ہے بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ بنی بیٹے اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے عظیم اور پیارے نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, سب سے اچھا اور پیارا نسب جانتے ہیں کس کا ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا. الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اس نسب کسی کا ہے؟ بیٹا, باپ, دادا, پردادا سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. لیکن اس نسب نے بنی اسرائیل کو کوئی فائدہ نہیں دیا. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ضائع کر دیا, اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی احکام اور ان کی نازک اور ان کی دی ہوئی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا, تو پھر وہ دنیا کے ذلیل ترین قوم بن گئے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پر لکھ دی گئی, فرض کر دی گئی ذلت اور محتاجی. یہود محتاج ہیں, یہود ذلیل ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آج ان کے پاس طاقت ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید میں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, الا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بعض کو ڈھیل دے دے, کچھ ان کا بڑھائی مل جائے دنیا میں, یا لوگ خود ڈھیل دے کو اپنے سر پہ بٹھا دے. یہ دو راستے ہیں. آج ہم ذلیل ہیں, آج ہم نے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, وہی شاید راستہ اختیار کیا جو بنی اسرائیل نے اختیار کیا تھا. ہم قرآن مجید کے لفظوں کی تحریف نہ کر سکے, اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی, زیر زبر کی تحریف کوئی نہیں کر سکتا, لیکن معنی کی تحریف ہوئی یا نہ ہوئی, یہ جو گروہ بنے ہوئے, یہ جو گروہ بندی ہے امت میں, یہ معنی کی تحریف سے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی گروہ کو بھی دیکھ لیں, آپ جو بھی وہ بات کرتے ہیں, جو بھی دلیل پیش کرتے ہیں, کہاں سے کرتے ہیں؟ رافضی کو دیکھیں, قادیانی کو دیکھیں, صوفی کو دیکھیں, بریلوی کو دیکھیں, دیوبندی کو دیکھیں, معتزلی کو دیکھیں, جہمی کو دیکھیں, اشعری کو دیکھیں, ماتریدی کو دیکھیں, جتنے بھی یہ گروہ ہیں کہاں سے دلیل لیتے ہیں؟ قرآن مجید سے اور حدیث سے. لفظ کی تحریف نہ کر سکے, معنی کی تحریف کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت کرنی ہے, پورے دین کی حفاظت. دیکھیں قرآن مجید کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ آج دین محفوظ نہ رہا کیونکہ اتنی گروہ بندی میں, پتہ نہیں حق کا ہے باطل کا ہے, ہرگز نہیں. قرآن مجید نے حق اور باطل دونوں کو واضح طور پر نمایاں کر دیا ہے, لیکن بعض لوگوں نے سمجھا ہے, بہت کم لوگ ہیں, الطائف المنصورہ, جو لوگ گروہ حق پر ہیں, الطائف, الطائف کہتے ہیں کم لوگوں کو, چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں. ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ولكن اكثر الناس لا يشكرون, اکثر لوگ بے ایمان ہیں, اکثر لوگ کافر ہیں, اکثر لوگ ناشکر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑے سے کم لوگوں نے حق کو سمجھا اور اسی حق کی بنیاد پر لوگوں کو بلایا ہے. بہرحال تو آتے ہیں واپس قرآن مجید کی تعلیمات. سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی ہے سورة العلق آیت نمبر 1-5. میں سورة العلق کوشش کرتا ہوں, پتہ نہیں کتنا وقت ہے, میں اس سورت کے متعلق جو اہم باتیں ہیں میں بیان کرتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک ہی سورت میں پہلے جو ابتدائی آیات ہیں ان میں کیا مقصد ہے, کیا حکمت ہے ان کے پیچھے, پھر کوئی انسان ان سے منہ موڑے تو کیا ہوتا ہے, اور ایک پھر پریکٹیکل مثال اللہ تعالیٰ نے واضح کی اسی سورت میں. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بھی مسلمان اس سورت کو تدبر سے پڑھے, اور ان دروس کا یہ مقصد ہے میرے بھائیوں, حضرت سامعین سے ہی گزارش ہے میری کہ قرآن مجید کا تدبر اگر ہم جان لیں کیسے کیا جاتا ہے, اور ہم قرآن مجید کیسے سمجھیں, اللہ کی میں قسم کھا رہا ہوں, اللہ قسم ہے کہ زندگی بدل جائے. قرآن مجید نے صحابہ اکرام کی زندگی کو بدل دیا تھا. قرآن مجید نے ایسے عظیم ہستیاں پیدا کی ہیں, ایسے لوگوں کی زندگی تبدیل کی ہے کہ وہ مثال بن کر رہیں گے پوری دنیا میں. آج وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں آسمان پر, پوری دنیا جانتی ہے وہ بکر صدیق کون ہے. وہ بکر صدیق ضرور ہے, جہلیت میں صدیق نہ تھے وہ بکر تھے. عمر تھے فاروق ضرور ہے, جہلیت میں عمر تھے فاروق نہ تھے. اس طرح کی جتنی بھی عظیم صحابہ ہیں وہ مثال بن کر رہ گئے پوری دنیا کے لیے. کس چیز نے زندگی تبدیل کیا ان کی, اسے قرآن مجید میں آئیے دیکھتے ہیں. صحابہ کرام نے بھی سنا انہی آیات کو, آج ہم بھی سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. کیا پڑھو؟ پڑھا تو کتاب سے جاتا ہے کہ نہیں؟ کتاب کہاں ہے؟ جو کہا جا رہا ہے وہ پڑھو. ابھی کتاب کی نوبت نہیں ہے, کتاب آئے گی بعد میں, اس کا ذکر بھی ہے. اچھا, جو کہا جاتا ہے وہ پڑھو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ سنا اقرا, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے ما انا بقارئ. معصومیت کی انتہا دیکھیں, میں پڑھنا تو نہیں جانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, امی تھے. اب تصور کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا معلم, عظیم معلم اور استاد ان پڑھ تھے. سبحان اللہ, لکھنے پڑھنے نہیں جانتے تھے. ما انا بقارئ. نبی جبرائیل علیہ السلام دوسری مرتبہ فرمایا اقرا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقارئ, تیسری مرتبہ فرمایا, پھر غمہ سینے سے لگا کے پھر فرمایا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ اس وقت نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اپنے رب سے مدد حاصل نہ کرو. بسم ربک الذی خلق, بسم نام سے, کس کے نام سے؟ ربک, اپنے رب کے نام سے مدد طلب کرو اور پڑھو. تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ رب کون ہے؟ بسم ربک الذی خلق. رب کی تعریف, رب کون ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے وحی نازل ہو رہی ہے. اب ذرا اندازہ کریں حکم کیا, سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی فعل امر سے ہوئی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب زندگی بدلنے کا وقت آیا ہے, اب زندگی گزرے گی احکام پہ, حکم ہوگا اور حکم کی تعمیل ہوگی. کس کی طرف سے حکم ہے اور کیا حکم ہے؟ اور مشکل ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ہے مشکل کوئی نہیں ہے. مشکل تب ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو بیچ میں. جب رب ذو الجلال کی مدد ہو تو پھر کوئی بھی مشکل نہیں رہتی بعد میں. اقرا بسم ربک, اپنے رب کے نام سے, اپنے رب کے نام کی مدد سے. یہ جو با ہے بسمی, اس کے دو فائدے ہیں عربی زبان میں. ایک ہوتی ہے با کا معنی مدد کے لیے, استعانہ, مدد طلب کرنا, اور دوسرا معنی برکت کے لیے. اپنے رب کا نام لیتے ہوئے پڑھو, آسانی بھی ہوگی پڑھنے میں اور برکت بھی ہوگی, اس پڑھنے میں خیر بھی ہوگا. الذی خلق, ہمارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو پہلے لفظ کا تو خاموشی اختیار کی نا, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اقرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا. لیکن بعد میں دیکھیں, اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سوال کرتے, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خود جواب دیتے گئے اقرا بسم ربک. اچھا رب کون ہے؟ انتظار نہیں کیا, بسم ربک الذی خلق, جس نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ پوری کائنات کو پیدا کیا. وہ خالق ہے اور وہ رب ہے تمہارا, اور پوری کائنات کا رب ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. جو خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, زندگی موت کا مالک ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے. اچھا یہ تو پتہ چل گیا. ان عظیم مخلوقات پر ذرا نظر تو دو. آسمانوں کا خالق کون ہے؟ زمین کا خالق کون ہے؟ پہاڑوں کا خالق کون ہے؟ اللہ دی خلق تمہارا رب ہے. ان سب کا خالق تمہارا رب ہے اللہ دی خلق. اچھا. خلق الانسان من علق، پیدا کیا اسی ذات نے انسان کو کس چیز سے؟ خون کے لوتھڑے سے. اپنی قدر جان لو اے انسان، تم کون ہو اپنے رب کے سامنے؟ اس سے پہلے کہ تم قرآن مجید پڑھو اور سمجھو، اپنی قدر جان لو. یہ کلام کس کی طرف سے ہے؟ کس پر نازل ہوئی؟ اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری قدر و قیمت کیا ہے؟ تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے رب نے؟ خون کے نقطے سے پیدا ہوئے ہو تم. وہ خون اگر جسم پہ لگ جائے تو گندگی سمجھ کر اسے دھو دیتے ہو تم. عاجزی ذلت کی انتہا ہے. اے انسان، تم اپنے رب کے سامنے سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہو. اگر رب کی ہدایات تمہاری طرف نہ آئے تو تمہاری زندگی ساری ہلاکت میں ہی گزرے. تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اپنے رب کی تعلیمات کے بغیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پہ ایسے تھوک مارا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اے انسان، میں نے تجھے اس جیسے پانی سے پیدا کیا ہے، کیا تو مجھے عاجز کر سکتا ہے؟ اپنی حیثیت دیکھو، تم ہو کون؟ کہاں سے آئے ہو تم؟ کیسے تم پیدا ہوئے ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تمہیں کسی ذات نے پیدا کیا ہے یا تم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہو؟ خود تو اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہو ہی نہیں. جس ذات نے پیدا کیا ہے وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے. اے انسان، تم محتاج ہو اور تمہاری حاجت روائی کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب. اقرأ، دوبارہ دیکھیں، اقرأ وربک الاکرم، وہاں پہ کیا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، یہاں پر اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے. الاکرم اسم تفضیل ہے کرم کی، کرم اکرم، سب سے زیادہ کرم کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جو کرم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم کیا ہے؟ یعنی جو تمہیں تعلیمات دے رہا ہے اس دنیا کو اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، وہ رب بہت بڑا کریم ہے. اور کریم کہتے ہیں سخی کو، کریم کہتے ہیں اس شخص کو یا اس ذات کو جو بغیر مانگے دیتا ہے، جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے، جتنا تمہارا حق ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، اسے کہتے ہیں کریم. الاکرم کون ہے؟ الاکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حق سے بھی زیادہ دینے والا ہے تو پھر دل نرم ہوتا ہے کہ نہیں، سننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا دینا چاہتا ہے. اور کہیں بھولنا نہیں، جو ذات سب سے زیادہ کرم کرنے والی ہے، کہیں علم حاصل کرنے کے بعد یوں نہ کہنا کہ میں نے علم حاصل کیا ہے، یہ میری محنت ہے، میری کمائی ہے، کیونکہ تمہارا رب اکرم ہے. اپنے رب کے کرم سے ہی تم آج موجود ہو، تم آج بول سکتے ہو، تم آج کسی مقام پر ہو، یہ تمہیں رب کا ہی کرم ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے المقیت نام ہے. مقیت ہے قوت سے، یعنی غذا فراہم کرنے والا. میں بتا دوں کرم کے مطلب کیا ہوتا ہے. المقیت غذا فراہم کرنے والا. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے صرف غذا کو پیدا نہیں کیا، ہم دیکھیں غذا فراہم کرنے والا تو کوئی بھی دکاندار غذا اس کے دکان میں موجود ہے وہ بھی فراہم کر رہا ہے. اللہ تعالی الاکرم ہے, جتنی پوری کائنات میں جو ذات غذا فراہم کرتی ہیں سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس جیسے کوئی ذات نہیں ہے. ارے والد بھی تو بچوں کو غذا فراہم کرتا ہے کہ نہیں, کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ حکومت اپنے محکومین کے لیے بھی غذا فراہم کرتی ہے. المقیت غذا فراہم کرنے والا, صرف غذا کو پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کے اندر سسٹم کو پیدا کیا جس میں یہ غذا جائے, جس کے ذریعے سے غذا اندر جائے. پھر اس سسٹم کے اندر ایسے سسٹم پیدا کیے جو آپ کے خلیے تک ایک ایک سیل تک اس غذا کو جا کے پہنچا دے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جسم خلیوں سے بنا ہوا ہے, ایک ایک خلیہ زندہ ہے, ایک ایک خلیہ ایک زندہ مخلوق ہے. اگر اللہ تعالی ہمیں اپنے حوالے کر دیتا اور یہ کہتا کہ اپنے خلیوں تک یہ گرام یہ جو غذا ہے پہنچا دو, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں انسان مر جاتا, کوئی نہ پہنچا سکتا. اللہ تعالی رزق دے دیتا, کوئی محنت ضرورت نہ ہوتی. جو ہم رزق کی تلاش میں جو ہم اتنے پریشان ہیں, اللہ تعالی اگر یوں کر دیتا کہ رزق تمہارے گھر میں جا کے پہنچے گا, تمہارے منہ تک پہنچے گا, لیکن پہنچانا تم نے ہی ہے, اس سے فائدہ بھی تم نے اٹھانا ہے, اور جسم سے اس کی اچھائی کو لے کر برائی کو تم نے ہی نکالنا ہے. کوئی کر سکتا ہے اسے؟ تو مشکل کیا ہے؟ اس غذا سے اس رزق سے فائدہ حاصل کرنا زیادہ مشکل ہے جسم کے اندر, یا رزق کمانا زیادہ مشکل ہے؟ میرے بھائی رزق کمانا بہت آسان ہے اس کے مقابل میں. تو اللہ تعالی آپ جانتے ہیں ہمارے جسم کی ضرورت کیا ہے, گلوکوز کی ضرورت ہے, آکسیجن کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے, اور پانی کی, یہ تین چیزیں ہیں. گلوکوز جتنی بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں نا, وہ گلوکوز کی شکل میں ایک خلیے کے اندر جاتا ہے. گلوکوز جلتا ہے, ہمیں انرجی ملتی ہے, ہم حرکت کرتے ہیں, بولتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, رزق کی تلاش کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, موج کرتے ہیں. اگر یہ گلوکوز کسی سیل تک نہ پہنچ سکے, سیل مر گیا. اگر آکسیجن نہ پہنچ سکے, سیل مر گیا. آکسیجن کا کام کیا کیا جانتے ہیں؟ آکسیجن کیا کرتے ہیں؟ جلاتا ہے. ابھی آکسیجن ہوا سے نکال دیں, آگ نہیں لگے گی. آگ لگتی ہے آکسیجن کی وجہ سے. تو گلوکوز کا ہونا, گلوکوز کا جلنا, آکسیجن کا ہونا اور پانی کا ہونا, یہ انسان کی زندگی ہے اس خلیے کی بنیاد پر. المقیت جو آپ کے خلیے کو زندہ رکھے, ایک سیل کو زندہ رکھے, اور اس کے سسٹم پیدا کرے, اور اس سسٹم کو آسان کر دے, پھر ایسا رزق پیدا کرے جو آپ چبا بھی سکے, کھا بھی سکے, ہضم بھی کر سکے, خون میں بھی وہ جا سکے, اور آپ کے فائدہ مند بھی ہو. ایک ہی ذات کر سکتی ہے جو ذات کریم ہے. کیا کافر اس لائق ہیں جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں؟ وہ اس لائق ہیں, وہ اللہ تعالی کرم کے لائق ہیں؟ وہ لوگ فرعون کو دیکھیں آپ, اللہ تعالی کرم کے لائق ہیں؟ وہ نمرود کو دیکھیں, ابو جہل کو دیکھیں, ابلیس کو دیکھیں, اللہ تعالی کے کرم کے لائق ہیں لوگ؟ لیکن اللہ تعالی کون ہے؟ اقرا ربک الاکرم. تم اگر حقدار بھی نہیں ہو, پھر بھی اس کا کرم ہے تمہارے اوپر کہ تم سانس لے رہے ہو, تم زندہ ہو. الذی علم بالقلم, یہ وہ رب ہے جو اکرم ہے, جس نے تعلیم دی ہے. کس چیز سے؟ بالقلم. قلم کے دو معنی ہیں, ایک قلم جو لکھنے والا قلم ہے, پہلے پڑھائی تھی, اب کس کی باری آ گئی؟ لکھائی. تو پڑھائی لکھائی سے پہلے ہے, ہمیشہ یاد رکھیں, پہلے لکھائی ہے, پہلے پڑھائی ہے. دنیا کا نظام دیکھ لیں, جتنی بھی دنیا میں نظام ہے تعلیم, پہلے لکھائی ہے, پہلے پڑھائی ہے. پڑھائی ہوگی تو لکھائی ہوگی کہ نہیں؟ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, لکھ نہیں سکتے. پھر لکھے کو آپ پڑھتے ہیں اسے برقرار رکھنے کے لیے. علم بالقلم, قلم کے دوسرا معنی ہے کہ آہستہ آہستہ تعلیم دینا, چھوٹا چھوٹے سے بڑے تک. اسے کہتے ہیں تدرج. بڑے مسائل پہلے نہیں, آہستہ آہستہ, تاکہ یہ سمجھنے والا سمجھ جائے. پہلے ابتدائی تعلیم ہوتی ہے, پھر مڈل ہوتی ہے, پھر سیکنڈری ہوتی ہے, پھر کالج ہوتا ہے, پھر یونیورسٹی ہوتی ہے. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. جس نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ کبھی نہیں جانتا تھا. کہ انسان تو یہ نہ کہنا کہ میں سب کچھ جاننے والا ہوں، یہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس کے دو ذریعے ہیں، بڑے اور باقی چھوٹے ہیں، کان، آنکھ، ناک اور آپ کی جلد جسے آپ محسوس کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے تم نے علم حاصل کیا ہے. یہ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ ربک الاکرم، اس کا کرم نہ بھولنا، ہر لمحے میں اپنے رب کے کرم کو یاد رکھنا. دنیا میں تم جتنے بھی علم حاصل کر لو، جتنے بھی بڑی پوسٹ پر پہنچ جاؤ، بڑی جگہ لے لو دنیا میں، معاشرے میں، اپنے رب کے کرم کو نہ بھولنا. تمہیں اس نے وہ علم دیا ہے جو تم کبھی جانتے نہ تھے. میں ڈاکٹر ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ علاج کیسے کیا جاتا ہے، انجیکشن کیسے لگایا جاتا ہے. جب میں ایف ایس سی میں تھا یا جب میں میٹرک میں تھا، کبھی انجیکشن لگا سکتا تھا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، تصور نہیں کر سکتے آپ. وہ علم عطا فرمایا جو میں کبھی جانتا نہ تھا، کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر اپاہج ہوتا، اندھا ہوتا، بہرا ہوتا تو کبھی ڈاکٹر بن سکتا؟ ہرگز. تو کس کا کرم ہے؟ کس نے آسانیاں فرمائی ہیں؟ کس ذات نے مجھے ڈاکٹر بنایا ہے؟ کس ذات نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں؟ کس ذات نے آپ کو قابل بنایا کہ آپ تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں؟ کس ذات نے آپ کو قابل بنایا کہ آپ انجینئر ہیں، آپ آئی ٹی ہیں، آپ ایم بی اے ہیں، آپ سی اے ہیں؟ آپ کس نے؟ علم الانسان ما لم يعلم. جتنے بھی علم تم نے حاصل کیا ہے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ پانچ آیات ابتدائی آیات. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں جب انسان بدلتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اچھا یہ بتاتا چلوں میں، یہ جو پانچ پہلی آیات ہیں نا، اس میں نظام تعلیم کا قیام ہے پوری دنیا میں. آج جو نظام تعلیم ہے، تربیت اور تعلیم، اس کے جتنے بھی سسٹمز ہیں دنیا میں انہیں پانچ آیات پر قائم ہیں. ارکان کیا ہے؟ چار رکن ہوتے ہیں کسی بھی نظام تعلیم کی دنیا میں، چار ستون ہیں. نمبر ایک علم، نمبر دو معلم، استاد جس نے تعلیم دینی ہے، نمبر تین علم حاصل کرنے والا، نمبر چار علم کا طریقہ کیا ہے، تعلیم کا طریقہ کیا ہے. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا، لکھنا، آسانی سے مشکل تک، آہستہ آہستہ. نظام تعلیم کیا ہے؟ امریکہ میں چلے جائیں، یوروپ میں چلے جائیں، پاکستان میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، کس ملک میں چلے جائیں، نظام تعلیم کیا ہے؟ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب سے جو بہترین طریقہ تعلیم کا، وہ ہے علم التلقی، جو صحابہ کرام نے حاصل کیا. تلقی کی جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ اقرا، سن کے پڑھو، یاد کرو، سمجھو، عمل کرو. صحابہ کرام سارے پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت کم پڑھے لکھے تھے. تو جو انسان سنتا ہے، سن کے سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ تعلیم کا بلند ترین درجہ ہے. اب جانتے ہیں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی کتاب ہے، کمپیوٹر ہے، یہ سب چیزیں بعد میں ہیں. تو تلقی، علم التلقی، جو براہ راست آپ اپنے استاد سے سنتے ہیں، وہ کیوں بلند درجے پر فائز ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں جانتے. یہ جو کتاب ہے، اگر میں اسے پڑھتا جاؤں، غلطی ہوگی یا نہ ہوگی، غلطی کے اندیشے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جو میں براہ راست سنتا ہوں اپنے استاد سے، بیچ میں کوئی نہیں ہے، میں براہ راست سن رہا ہوں، غلطی کی کوئی گنجائش ہے؟ اگر سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے یہ علم حاصل کیا ہے. اس لیے شریعت کا علم جو ہے وہ علم التلقی ہے، یاد رکھیں. اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ شریعت کے علماء بہت ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، اور جتنی یونیورسٹیز ہیں شریعت کی دنیا میں ماشاءاللہ سب پہ خیر ہے. میں یعنی کہہ رہا کہ وہاں پہ ایسے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے, ہرگز نہیں, اچھی چیزیں ہیں وہ علم حاصل کرنا چاہیے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے, یہ محسوس کیا ہے, جو علماء یا طالب علم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بیٹھ کر براہ راست اپنے استادوں سے علم حاصل کرتے ہیں, ان کا علم ان جیسا نہیں ہوتا. اس علم میں نور ہوتا ہے, پختگی ہوتی ہے, مضبوطی ہوتی ہے, اثر ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں. شیخ بن باز رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھ لیں آپ, کون تھے ان کے استاد, کس یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں جانتے؟ جی مسجد بارک اللہ, اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھتے تھے. شیخ بن عثیمین کو دیکھ لیں آپ رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتاب کی شرح کر رہے ہیں, کس یونیورسٹی سے فارغ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا گھر. شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کس یونیورسٹی سے فارغ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا گھر اور مکتبہ. تو یہ انہیں علم کہاں سے لیا؟ بالتلقی, براہ راست سن کر. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر میں نبینا ہو چکے تھے, مکمل نبینا 20 سال کی عمر میں, تو پڑھ تو سکتے نہیں تھے, تو علم کہاں سے حاصل کیا؟ کیسے امت کے امام بنے؟ بالتلقی. یہ علم التلقی کی اہمیت اور حقیقت آپ یہاں سے جانیں. التلقی یعنی سننا, لینا, کسی اور سے لینا, اس کی تلقی کہتے ہیں. تا لام قاف الف مقصورہ, تلقی یا یہ. اچھا, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم يعلم, یہ ہم جان چکے ہیں, بنیادی چیزیں جان چکے ہیں نا. كلا ان الانسان ليطغى, لا اله الا الله, ذرا غور کرنا, ہرگز نہیں, انسان حد گزر ہی جاتا ہے. اب جانتے کہ انسان حد سے گزر جاتا ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا خالق مالک تدبیر کرنے والا مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالی ہے, یہ تعلیم, یہ کرم, یہ پوزیشن, یہ شان و شوکت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بات اتنی آسانی نہ تر ہوا, ہرگز نہیں, بات کو آسان نہ سمجھنا, انسان حد سے ضرور گزر جاتا ہے. کب گزرتا ہے حد سے؟ الرآہ استغنا, بس جب وہ دیکھتے کہ اب میں غنی بن چکا ہوں, اب میں بے نیاز بن چکا ہوں, اب میرے پاس سب کچھ ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں, مال ہے, دولت ہے, نوکری ہے, گاڑی ہے, نوکر ہے, چاکر ہے, شان ہے, شوکت ہے, سب کچھ ہے میرے پاس, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں اب غنی بن چکا ہوں, میں بے نیاز بن چکا ہوں. یہاں پر کیا بھولا ہے وہ؟ اقرأ ربک الاکرم, بھولا کہ نہیں بھولا؟ اللہ تعالیٰ پہلے فرمایا کہ نہ بھولنا کہ تمہارا رب کرم کرنے والے, سب سے بڑا کرم کرنے والے ہیں, اگر بھولے گا تو ہلاکت ہے. اب ہلاک ہوا کہ نہیں ہے انسان؟ کلا ان الانسان لیطغى, کب؟ الرآہ استغنا, غنی بن گیا. یہ بھی بھول گیا ہے ان الى ربک الرجعا, کیا تم نے واپس رب کی طرف نہیں جانا؟ تمہاری واپسی کس کی طرف ہے؟ تمہارے یہ علم, تمہاری یہ شان, تمہاری یہ شوکت, تمہاری یہ اولاد, اس کی واپسی کہاں تھا؟ کس کی طرف اس کی واپسی ہے؟ جس نے پیدا کیا اس اکرم کی طرف واپس جانا ہے. ایک چیز یاد رکھیں, کلا ان الانسان لیطغى, تو یعنی الرآہ استغنا, غنی, بے نیازی, تکبر, تکبر ہے نا, تکبر. وجہ جہالت, انسان بھول گیا سب. جو علم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن مجید, وہ سیکھنا نہیں چاہتا, وہ اپنی زندگی جہالت کی بنیاد پر گزارنا چاہتا ہے. یاد رکھیں ہر انسان کے اندر, یہ خطرناک بات ہے, ذرا نوٹ کر, ہر انسان کے اندر ابلیس کی ابلیسیت موجود ہے, فرعون کی فرعونیت موجود ہے, اور ابو جہل کی جہالت موجود ہے. ابلیس کی ابلیسیت ہے تکبر, خلقتنی من نار وخلقته من طین, میں سجدہ کروں آدم کو, مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا, ارے میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے, میں سجدہ کروں, تکبر. فرعون کی فرعونیت کیا ہے؟ طغیانی، حد سے بڑھنا. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، طغیانی کی انتہا. اور ابو جہل کی جہالت. ہر نافرمان انسان کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہیں. جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، توحید کو سمجھتا ہے، سنت کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے، تو پھر ابلیس کی ابلیسیت بھی ختم ہو جاتی ہے، فرعون کی طغیان بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ابو جہل کی جہالت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور جو نافرمان ہے ان کا کیا حال ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. بے نمازی کو دیکھیں ذرا. بے نمازی کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہیں. کیسے؟ تکبر کیسے ہے؟ طغیانی کہاں پر ہے؟ اور جہالت کہاں پہ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بے نمازی کے اندر یہ تین چیزوں موجود ہیں. اللہ کوئی بتائے گا، میں بتاؤں؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ. دیکھیں مؤذن کیا کہتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بے نمازی کیا کرتا ہے؟ نہیں جاتا ہے نماز کے لیے. میں مجھے فلاح کی ضرورت بھی نہیں، مجھے نماز کی ضرورت بھی نہیں. تکبر ہے کہ نہیں ہے؟ اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہتا، اپنے حال سے کہہ رہا ہے مجھے نماز کی، مجھے فلاح کی کیا ضرورت ہے، میں تو ویسے کامیاب ہوں. ان رآ استغنا. اگر یہی آج مصیبت میں ہوتا تو سر کے بل جاتا اللہ تعالیٰ کے گھر میں، لیکن جب دیکھا میں بے نیاز ہو چکا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، نماز نہیں پڑھنے کی ضرورت. تو یعنی کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حد میں رہا ہے، حد پار کر چکا ہے، حد پار کر چکا ہے، ہٹ درمی کی انتہا ہے. اللہ کے گھر سے، پاک جگہ سے اعلان ہو رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اور یہ کہتا ہے یار میں کامیاب ہوں، زبان سے نہیں کہہ سکتا، اپنے حالات سے کہہ رہا کہ میں بے نیاز ہو چکا ہوں. جہالت کہاں پہ ہے؟ اسے اندازہ ہی نہیں کہ بے نمازی کے لیے کیا سزا مقرر کی اللہ تعالیٰ نے. وہ سنتا ہی نکال دیتا ہے، اس کو یقین نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے صحیح طریقے سے، یقین کے ساتھ کہ بے نمازی کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے قیامت کے دن. اور پھر غلط فہمی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اسے کہتے ہیں جہل مرکب، جہالت اور جہل مرکب. اور یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو بڑی آسانی سے ہلاک کر دیتی ہیں، جہالت اور غلط فہمی. ایک بندہ جانتا نہیں ہے نا، اس کو سمجھائیں گے تو جان لے گا، لیکن یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے بے نمازی کے لیے، اس کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے، اور کیا کہتے ہیں؟ بے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بے نمازی پر غفور و رحیم ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. قرآن مجید میں جگہ جگہ واقعی مصلاحت و آت الزکات اللہ تعالیٰ ایسے فرما دیے ہیں، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے. تو شدید العقاب کون ہے؟ کس پر شدید العقاب ہے؟ القوی العزیز کس پر قوی و عزیز ہے؟ اگر نافرمانوں پر نہیں، بے نمازیوں پر نہیں، تو پھر کس مومنوں پہ ہے؟ جو نمازی ان پر ہے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ مغفرت و رحمت کے لائق ہیں جو نمازی ہیں. بے نمازیوں میں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایک پریکٹیکل مثال بیان کرتے ہیں، کیونکہ مثال اور ہیں. اب سود خور کو لے لیں آپ، تین چیزیں ہیں کہ نہیں سود خور کے اندر؟ تکبر ہے ابلیس کا، طغیانی ہے فرعون کی، اور جہالت ہے ابو جہل کی. خود جس شخص نے تین چیزیں کے صفات مل جائیں وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو منع کرتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ دو شخصیتیں ہیں ایک نماز پڑھنا چاہتی ہے اور ایک نماز سے روک رہی ہے. ہوا یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب نماز پڑھتے تھے, ابو جہل آ کے روکتے تھے کہ نماز نہ پڑھنا یہاں پہ ورنہ خیر نہیں ہے, دھمکی دی ایک مرتبہ دو مرتبہ, آخر میں ابو جہل تنگ آ کے ایک دفعہ کہہ دیا اگر میں آپ کو اب دیکھوں گا تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا نعوذ باللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول گئے, وہ نماز پڑھ رہے تو ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے لوگوں کو یہ کہا کہ ابھی دیکھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا محشر کرتا ہوں. آگے بڑھا تیزی سے, اچانک رک گیا, چہرہ پیلا زرد پڑ گیا, کانپتا ہوا لرزتا واپس آ گیا. ابو جہل نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اور محمد کے بیچ میں آگ کی خندق ہے اور کچھ چیزیں اڑ رہی ہیں, جب میں قریب گیا تو اگر میں اور قریب جاتا وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. اب دیکھیں اس نقشے کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیسے بیان کر رہے ہیں. ارأیت الذی ینہی, کیا تجھے نہیں دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے, کس کو, عبدا اذا صلی, میرا بندہ جب نماز پڑھتا ہے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی, ارأیت ان کان علی الہدی, کیا تجھے نہیں دیکھا ہو سکتے شخص جو نماز پڑھنا چاہتے ہدایت پر ہو. او امر بالتقوی, یا اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کی ہدایت دے, حکم دے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ارأیت ان کذب وتولی, کہ تو نے دیکھا اگر یہ جھوٹا ہوتا اور منہ موڑ لیتا. الم یعلم بان اللہ یراک, کیا اسے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, سب کے حالات اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, جو خیر کا کام کر رہا ہے جو شر کا کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے اور خیر کے عمل کرنے والے کو بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے. کل لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ, اگر یہ شخص باز نہیں آتا کہ میرے بندے کو کسی سے باز آنا, کہ بندوں کو نماز سے روکنے سے باز آنا, لنسفعن بالناصیہ, تو ہم پکڑیں گے سختی سے پیشانی سے. ناصیہ کاذبۃ خاطئہ, وہ پیشانی جو جھوٹی ہے خطا کار ہے. آپ جانتے ہیں پر الوقت نہیں کہ میں آپ کو میڈیکل کی بھی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق بیان کرتا کہ علق کیا ہوتا ہے, علقہ جس کی بات ہوئی ہے, اور ناصیہ کی بات کیوں ہوئی ہے قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہاں سے پکڑتا پیشانی سے, گریبان سے کیوں نہیں پکڑتا, سر سے بالوں سے کیوں نہیں پکڑتا, اس کا تعلق کیا ہے. ناصیہ کاذبۃ خاطئہ, اس پیشانی کا کیا تعلق ہے جھوٹ سے اور خطا کاری سے. یہ دماغ کا وہ حصہ اس ہڈی کے پیچھے جو انسان کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتی ہے, سچ اور جھوٹ کا بولنا, اچھا عمل کرنا برا عمل کرنا, یہاں سے انسان سوچتا ہے, یہ وہ دماغ کا حصہ ہے. ناصیہ کاذبۃ خاطئہ, ابو جہل کا جو ناصیہ ہے نا, جس کا دماغ ہی بگڑا ہوا ہے, تو اس کے جسم سے آپ کیا خیر آپ سوچ سکتے ہیں. جس کے دماغ کے اندر ناصیہ کے اندر جھوٹ ہے اور خطا ہی خطا بھری ہوئی ہے, اسے آپ کہاں خیر کی توقع کر سکتے ہیں. فلید عنا دیا, ابو جہل نے کہا تھا نا, اے محمد اگر یہاں پہ نماز پڑھنے سے باز نہیں آؤ گے تم دیکھ لو میرے ساتھی کتنے ہیں, تمہاری خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے فلید عنا دیا ہوں, کہو بلاؤ ذرا تمہارے کہاں ہیں, جو تمہارے طاقتور تمہارے باڈی گارڈ تمہارے دوست کہاں ہیں. سند الزبانیہ, ہم بلائیں گے زبانیہ کو, فرشتے ہیں جو اڑ رہے تھے نا وہاں پہ, وہ فرشتے تھے. سند الزبانیہ, کل لا تطعہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں, اس کی بات نہ سننا, نماز سے کبھی رکنا نہیں چاہے لوگ آپ کو نماز سے روکتے کیوں نہ رہیں. کل لا تطعہ واسجد واقترب, اور سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جا. سبحان اللہ, سورت کی ابتدا اقرا سے ہوئی, علم سے ہوئی, انتہا کہاں پر ہوئی, سجدے اور قرب سے. یاد رکھیں وہ علم کبھی علم نہیں جو آپ کے سر کو رب کے سامنے جھکانا دے، وہ علم اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو اس ناک کو اپنے رب کے سامنے اس زمین پر رگڑنے کو مجبور نہ کر دے. دنیا میں کتنے بھی علم آپ حاصل کر لیں، اگر آپ اس علم سے آپ کے دل کے اندر خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا نہیں ہوتی، آپ کا سر نہیں جھکتا، تو وہ علم بے فائدہ ہے تمہارے لیے. چاہے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لو دنیا میں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ، آئی ٹی ایم بی اے جو کچھ بھی بننا چاہتے ہو بن جاؤ، جو علم تمہیں رب کے سامنے جھکا نہ دے وہ علم بے فائدہ ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.